جمعرات 5 اکتوبر، سیربین کے ساتھ عمر افریدی کا سلام۔ بعض اعلیٰ امریکی حکام کی جانب سے پاکستانی سیکیورٹی اداروں پر حالیہ الزامات کے جواب میں پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا،
جو ہماری دشمن قوتیں ہیں وہ آپ کی اس چیز کو ٹارگٹ کریں گی جو ان کے عزائم کو کامیاب ہونے نہیں دے رہی۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ پاکستان کی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ دشمن قوتیں پاکستان کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھنا چاہتی، اور اس سلسلے میں پاکستان کے سیکیورٹی اداروں پر الزام تراشی بھی کی جاتی ہے۔ آج راولپنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان جس طرح کے حالات سے دوچار تھا، ان حالات میں دوسرے ملک یا تو تباہ ہو گئے یا ان کے ملک کی فوج کمزور تھی، تو دوسرے ملکوں کی فوجوں نے باہر سے جا کر انہیں سنبھالا، جبکہ پاکستان نے ایسا نہیں ہونے دیا، اور یہی اس کی طاقت ہے جس کی وجہ سے اسے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
رینجرز جو ہیں یہ منسٹری آف انٹیریئر کی فورس ہے، ان کے انڈر آپریٹ کرتے ہیں، اور 2014 سے، اس سے پہلے بھی رینجرز کیپٹل میں موجود تھے سیکیورٹی کے لیے، لیکن 2014 سے رینجرز کے 3 ونگز جو کہ تقریباً 2000 ان کی اسٹرینتھ بنتی ہے، وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق جو آرٹیکل ہے 147، ان کو ریکوزیشن کیا گیا۔ اگر یہی ہماری طاقت ہے تو جس تھریٹ کی میں بات کر رہا تھا تو وہ کس کو ٹارگیٹ کریں گے؟ جو قوت ان خطرات کو کامیاب نہیں ہونے دے رہی، ان کا ٹارگٹ بھی وہی ہوگی۔ اسی لیے آپ نے ایک نیریٹو سنیں گے کہ پاکستان فوج جو ہے وہ پاکستان میں کیا کر رہی ہے، یا آئی ایس آئی جو ہے وہ پاکستان میں کیا کر رہی ہے، یا آئی ایس آئی جو ہے وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، یا پاکستان فوج کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو یہ بات ہم سب کے سمجھنے کی ہے کہ جو ہماری دشمن قوتیں ہیں وہ آپ کی اس چیز کو ٹارگٹ کریں گی جو ان کے عزائم کو کامیاب ہونے نہیں دے رہی۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع جھلمکسی میں حکام کے مطابق ایک خودکش حملے میں کم از کم 13 افراد ہلاک اور 47 زخمی ہو گئے ہیں۔ بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے فون پر بی بی سی کو بتایا کہ یہ دھماکہ درگاہ فتح پور کے قریب ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ درگاہ میں ایک خودکش حملہ آور نے داخلے کی کوشش کی۔ انہوں نے بتایا کہ جب ایک پولیس اہلکار نے ان کو روکا تو خودکش حملہ آور نے اپنے آپ کو اڑا لیا۔ ایس ایس پی جھل مکسی محمد اقبال نے فون پر بی بی سی کو بتایا کہ دھماکے میں کم از کم 13 افراد ہلاک اور 47 زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے قومی اسمبلی نے ختم نبوت سے متعلق الیکشن ترمیمی بل 2017 میں شک دوبارہ بحال کرنے کی متفقہ طور پر منظوری دے دی ہے۔ وفاقی وزیر قانون زاہد حامد نے بل کی تبدیلی کی یہ تحریک ایوان میں پیش کی اور کیا کہا، سنیے۔
کسی کا اس وقت تصور بھی نہیں تھا، کسی کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ ایسا نقطہ اٹھ سکتا ہے۔ اس میں حلف تھا، سولم افرمیشن تھی۔ بہرحال میں اس میں جانا نہیں چاہتا کہ فرق ہے قانونی شکل کیا ہے، یہ قانون دان اس پہ بحث کرتے رہیں گے۔ یہ محسوس کیا سب نے، اس کو ہمیں چھیڑنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ سمپلیفیکیشن کے حوالے سے یہ بہتر تھا کہ یہ انٹیکٹ رہتا۔
اسپین کی آئینی عدالت نے کیٹالونیا کی آزادی کے اعلان کے خدشات کے پیش نظر پیر کو کیٹالونیا کی پارلیمان کے اجلاس کو عبوری طور پر معطل کر دیا ہے۔ اسپین کی عدالت نے کیٹالونیا کے سب سے بڑے بینکوں میں سے ایک بینک سباڈیل کو بھی عبوری طور پر معطل رکھنے کے احکامات دیے ہیں۔ اس بینک کے بورڈ ممبران کیٹالونیا کے اسپین سے علیحدگی کی صورت میں اپنا ہیڈ کوارٹر منتقل کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ ادھر عراق کے وزیر اعظم حیدر البادی کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ ماہ کردستان میں آزادی کے لیے کرائے جانے والے ریفرنڈم کے تناظر میں اپنی کرد آبادی کے ساتھ مسلح تنازع نہیں چاہتے۔ تفصیل بتائیں گی نادیہ سلیمان۔
پیرس میں موجود عراق کے وزیر اعظم حیدر البادی نے کرد مسلح فورسز سے درخواست کی ہے کہ وہ عراقی فوج کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں۔ فرانس کے صدر ایمینیل میکرون کا کہنا تھا کہ عراقی علاقائی سلامتی اہم ہے، لیکن انہوں نے بغداد حکومت اور کردوں کے درمیان مذاکرات کا مطالبہ بھی کیا۔ دوسری جانب تہران میں اپنے ایرانی ہم منصب حسن روحانی سے مذاکرات کے بعد ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ وہ ایران اور عراق کے تعاون سے عراق کے علاقے کردستان سے تیل کی برآمدات کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔
ادھر عراق کے وزیر اعظم حیدر البادی کا یہ بھی کہنا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے آخری مضبوط گڑھ ہوائجہ کو آزاد کرا لیا گیا ہے۔ عراقی فورسز نے امریکی اتحادیوں کے فضائی حملوں اور شیعہ ملیشیا کے ساتھ مل کر 2 ہفتوں قبل اس علاقے پر جارحانہ کارروائی کا آغاز کیا تھا، جس کے بعد اب انہیں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر پیشہ ور سپاہیوں اور دیگر فوجی اہلکاروں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی سے متعلق ایک بل تیار کیا ہے۔ اس بل میں کہا گیا ہے کہ انٹرنیٹ پر اپلوڈ کی جانے والی تصاویر، ویڈیوز اور دیگر مواد ایسی تفصیلات ظاہر کر سکتی ہیں جو دشمن کے لیے فائدہ مند ہو۔ اور برطانوی مصنف کزاو اشیگورو نے 2017 کا ادب کا نوبیل انعام جیت لیا ہے۔ ان کے مشہور ناولز میں دا ریمینس آف دا ڈے اور نیور لیٹ می گو پر فلمیں بھی بنائی گئی ہیں جن کو خاصی پذیرائی ملی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اٹھائیس اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں ایک مزار کے اندر ہونے والے مشتبہ خودکش حملے میں کم سے کم 13 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ اس کی تفصیل ذرا دیر میں۔ پہلے یہ خبر اور اس کا تجزیہ، جس کے مطابق پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیوں پر کسی کے کنٹرول میں نہ ہونے کا الزام اس لیے لگایا جاتا ہے کیونکہ وہ دشمن قوتوں کے عزائم کو ناکام بناتی ہیں۔ میجر جنرل آصف غفور نے ایک پریس کانفرنس میں آرمی چیف کا پیغام بھی پڑھ کر سنایا، جس کے مطابق افغانستان میں نیٹو کا سیکیورٹی مشن پاکستان کے تعاون کے بغیر کامیابی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ ترجمان نے آرمی چیف کے جلد دورہ ایران کا اعلان بھی کیا۔ اسلام آباد سے نمہ نگار نازش ظفر کی رپورٹ۔
پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے آج پریس کانفرنس سے بات کرتے ہوئے کہا، دشمن قوتیں پاکستان کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھنا چاہتی اور اس سلسلے میں پاکستان کے سیکیورٹی اداروں پر الزام تراشی کی جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان جس طرح کے حالات سے دوچار تھا، ان حالات میں دوسرے ملک یا تو تباہ ہو گئے، اور اگر ان کے ملک کی افواج کمزور تھیں تو دوسرے ملکوں کی فوجوں نے باہر سے جا کر ان کو سنبھالا، جبکہ پاکستان نے ایسا نہیں ہونے دیا اور یہی اس کی طاقت ہے جس کی وجہ سے اسے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
اسی لیے آپ نے ایک نیریٹو سنیں گے کہ پاکستان فوج جو ہے وہ پاکستان میں کیا کر رہی ہے، یا آئی ایس آئی جو ہے وہ پاکستان میں کیا کر رہی ہے، یا آئی ایس آئی جو ہے وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، یا پاکستان فوج کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو یہ بات ہم سب کے سمجھنے کی ہے کہ جو ہماری دشمن قوتیں ہیں وہ آپ کی اس چیز کو ٹارگٹ کریں گی جو ان کے عزائم کو کامیاب ہونے نہیں دے رہی۔
میجر جنرل آصف غفور کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی مددگاری حیثیت ہے، لیکن دشمن قوت پاکستان کی اس حیثیت کو منفی دکھانا چاہتی ہیں۔
ہم دنیا کو ریلیونٹ ہیں، لیکن اگر یہ ریلیونس ہمارے جو دشمن ہیں، جو ہوسٹائل ایجنسیز ہیں، اس ریلیونس کو نیگیٹو ریلیونس میں بدل دیں گے، ہمیں پارٹ آف دی پرابلم پروجیکٹ کر دیں گے رادر دین بینگ پارٹ آف سولوشن، تو پھر ان کی کوشش کامیاب ہو جائے گی۔
پریس کانفرنس کے دوران میجر جنرل آصف غفور نے آرمی چیف کا پیغام بھی پڑھ کر سنایا، جس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ نیٹو کا ماتحت سیکیورٹی مشن پاکستان کے تعاون کے بغیر افغانستان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔
We are moving towards our destiny, which is a peaceful and prosperous Pakistan. While doing all this, we have contributed beyond our capacity to the regional and world peace.
ہم ایک پرامن اور ترقی کے راستے پر گامزن پاکستان کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور اس کے دوران ہم نے علاقائی اور عالمی امن کے لیے اپنی حیثیت سے بڑھ کر کردار ادا کیا ہے۔ آئی سیف ہمارے تعاون کے بغیر کبھی بھی القاعدہ کو شکست نہیں دے سکتی تھی۔ ہم نے اپنے حصے کا کام کیا ہے اور کرتے رہیں گے۔ افغانستان کے علاوہ انہیں مزید تعاون بھی دیں گے، لیکن کسی اور کی کارروائی نہ کرنے کا الزام ہمارے سر نہیں دھرا جا سکتا۔
مغربی سرحد پر خطرات کے حوالے سے پاک فوج کے ترجمان نے کہا کہ وہ افغانستان میں امن کے لیے اپنے حصے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ایران کے ساتھ بھی رابطے موجود ہیں، اور پاک فوج کے سربراہ قمر جاوید باجوہ جلد ایران کا دورہ کریں گے۔
مغربی سرحد پر دہشت گردوں کا خطرہ موجود ہے، ہم اپنے حصے کا کام کامیابی سے کر رہے ہیں اور افغانستان میں امن کے لیے اپنی کوششیں اور تعاون دونوں جاری رکھیں گے۔ ایران کے ساتھ بھی حکومتی سطح پر بھی اور فوجی سطح پر بھی رابطے ہمارے موجود ہیں۔ سیکیورٹی کے حوالے سے ہماری آپس کی کوآرڈینیشن پہلے سے بہت بہتر ہے، اور انقریب آرمی چیف ایران کا دورہ بھی کریں گے تاکہ جو ایران کو مزید بہتر بنایا جائے۔
پریس کانفرنس میں پاک فوج کے ترجمان نے مزید کہا کہ اب وہ ماحول نہیں ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانے ہوں، اور انڈیا سمیت کسی بھی طرح کے بیرونی خطرات کے مقابلے پر پاکستان کا عزم کمزور نہیں پڑے گا۔
یہ تھی ناظر ظفر کی رپورٹ۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یا ISPR کے سربراہ کی پریس کانفرنس کے تناظر میں میں نے دفاعی تجزیہ نگار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ سے پوچھا کہ فوجی ترجمان کی پریس کانفرنس کا پیغام کیا تھا اور اس کا مخاطب کون تھا۔
دیکھیے، پیغام بڑا واضح تھا، پاکستان بہت زیادہ ایک الزامات کی زد میں ہے اور زیادہ تر الزامات اٹھ رہے ہیں ٹرمپ صاحب اور ان کی ٹیم کی طرف سے، لیٹسٹ بھی بیانات آپ نے سنے ہوں گے، تو بڑا واضح ان کو بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر سے نمبر ایک کی دہشت گرد کوئی ان کی منظم پناہگاہیں ختم کر دی گئی ہیں، اور دوسرا پاکستان کی انٹیلیجنس اور پاکستان کی فوج پاکستان کے اندر امن قائم کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگا رہی ہے۔
تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ ان کا براہ راست مخاطب امریکہ تھا یا امریکہ کے جو حکام جو بیانات دے رہے ہیں؟
جی ان سے براہ راست مخاطب۔
اچھا، اسی دوران میں، اسی پریس کانفرنس میں انہوں نے آرمی چیف کے دورہ ایران کا بھی ذکر کیا کہ وہ جلد ایران جائیں گے کابل کے بعد، پچھلے دنوں وہ کابل گئے تھے۔ تو ایران اور امریکہ کے تعلقات کی جو نوعیت ہے موجودہ، یعنی انتہائی معاندانہ صورتحال ہے، اس تناظر میں اس اعلان کو آپ کوئی اہمیت دیں گے؟
جی، میں خود ذاتی طور پر بہت دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ ایران کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا پاکستان کی ترجیح ہونا چاہیے، کیونکہ ایران نہ صرف پاکستان کا ہمسایہ ہے بلکہ افغانستان میں بھی ایران کے اسٹیکس ہیں، اور یہ جو ون بیلٹ ون روڈ کا منصوبہ بن رہا ہے اس میں بھی ایران کو شامل کر کے تو یہ سارے کی ویلیویشن ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا، یہ جو کئی دفعہ بیچ میں جو مختلف ایجنٹس مل کر، مختلف ایجنسیز مل کر پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو غلط فہمی کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی دور کرنا لازمی ہے، تو پاکستان کے لیے یہ لازمی ہے میں سمجھتا ہوں، اور اس کی طرف سے ایران کی طرف سے بڑے پازیٹیو سگنل آ چکے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو تقریباً دو ماہ پہلے ان کے جو روحانی پیشوا ہیں انہوں نے دو دفعہ ایک ہفتے میں کشمیری اسٹرگل کو سپورٹ کرنے کی بات کی، اور جو پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں میسج تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے چیف جا رہے ہیں، ایران کے ساتھ تعلقات پاکستان کے بہتر ہوں گے، تو جو امریکن ایجنڈا ہے اس ریجن میں اس کو بھی کسی حد تک کنٹرول کرنے میں یا اس کو ایک مینیجبل اس میں لانے میں مدد ملے گی دونوں کو۔ جہاں تک یہ تعلقات کی ایران کے ساتھ بات کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اگر پاکستان کو تھوڑا بہت خطرہ مول لینا بھی پڑتا ہے تو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے۔ اس وقت
جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، پاکستان کے وزیر خارجہ نے کل اپنے ہم منصب ریکس ٹیلرسن سے ملاقات کی، اور ریکس ٹیلرسن نے یہ بیان دیا کہ امریکہ کو پاکستان میں حکومت کے مستقبل کے بارے میں تشویش ہے، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ان کی یہ تشویش، یعنی جو اس وقت موجودہ حکومت ہے اسے کس طرح کا کوئی خطرہ ہے، یا کیا وہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کے خیال میں؟
دیکھیے، ایک تو ٹیلرسن سے ہم کو چاہیے کہ وہ امریکہ کے بارے میں زیادہ بہتر سوچ سکتے ہیں، ادھر سوچے، ہمارے اپنے مسائل ہیں، پاکستان اس کو حل کرنا چاہتا ہے کل بھی دے ان کا۔ دیکھیے، ایک بیک گراؤنڈ ہے، 1999 میں بھی شہباز شریف صاحب تشریف لے گئے تھے امریکہ، تو ان کی کوششوں سے دو چیزیں ہوئی تھیں، ایک تو امریکن کسی انڈر سیکٹری نے بیان دیا تھا کہ ہم جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں، اور پھر ایک روگ ایلیمنٹ، روگ آرمی کے بارے میں اشتہار وغیرہ بھی چھپے۔ تو اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواجہ حسن صاحب کو ملنے کے بعد ایک جوائنٹ پریس کانفرنس نہیں دی، بلکہ ٹیلرسن صاحب نے ایک علیحدہ پریس کانفرنس کی جس میں یہ بات کی انہوں نے، اور واضح اشارہ یہ تھا کہ وہ چاہے شاید خواجہ حسن صاحب نے کہا ان کو، یا جو ہمارے نااہل وزیر اعظم ہیں میاں نواز شریف صاحب، انہوں نے بھی ایک لابنگ فرم ہائر کی ہوئی ہے شاید اس کا کام ہو، تو یہ ڈائریکٹلی پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کو ایڈریس کرنا ان کی مناسب بھی نہیں ہے، اور پاکستان فوج جس کا بھی اشارہ کیا گیا ہے، آج ڈی ایس پی آر نے بھی بڑا کلیئر کر دیا ہے کہ پاکستان فوج صرف وہی کام کر رہی ہے جو حکومت یا عدالت عظمیٰ کی طرف سے آئین و قانون کے مطابق اسے ملا ہے۔
آپ نے شہباز شریف کا حوالہ دیا کہ اس سے پہلے گئے تھے 1999 میں اور اس طرح کے بیانات وہاں سے آئے تھے، لیکن اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک کیری لوگر بل بھی آیا تھا جب آصف زرداری صاحب کی حکومت تھی، اور اس میں وہ بل پاکستان کے لیے مخصوص تھا اور اس پر فوج نے بڑے شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج جو پریس کانفرنس تھی آئی ایس پی آر کے ترجمان کی، کیا یہ اسی طرح کا رد عمل اب ظاہر کیا گیا ہے؟
In a way, yes. تو یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اشارہ انہوں نے دیا ہے، لیکن اوپنلی بات نہیں کی، اور مجھے امید بھی نہیں ہے کہ فائد پاکستان جس طریقے سے کئی لوگوں بل کی مخالفت کی تھی اس طرح کی پبلک ریئیکشن آئے گا، حکومت کو ڈیفینیٹلی کنوے ہو جائے گا۔
یہ تھے دفاعی تجزیہ نگار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی وزیر خارجہ خواجہ آصف امریکہ میں ہیں، جہاں انہوں نے گزشتہ روز اپنے امریکی ہم منصب ریکس ٹیلرسن سے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد امریکی وزیر خارجہ نے پاکستانی حکومت کے مستقبل پر تشویش ظاہر کی۔ میں نے امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل سے وابستہ تجزیہ نگار شجاع نواز سے پوچھا کہ ریکس ٹیلرسن نے کس جانب اشارہ کیا ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہی نہیں، پیغام ایک پیغام یہ بھی نکلتا ہے ان میٹنگ سے جو کہ پاکستانی وزیر خارجہ کے ساتھ ہوئی ہیں واشنگٹن میں، کہ یہ شروعات ہے اور امریکہ نے ایک قسم کا نوٹس دیا ہے پاکستان کو کہ کچھ عرصے میں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ایک رد عمل پیش آئے، جس سے پتہ چلے کہ پاکستان اپنے مفاد کو کس طرح پورا کرے گا اور اس طرح سے امریکہ کی امداد کرے گا علاقے میں، خاص طور پہ افغانستان میں۔
تو شجاع نواز صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان کے بارے میں امریکہ کی پالیسی میں کوئی پیراڈائم شفٹ، کچھ اس کی سوچ میں بنیادی تبدیلی نظر آ رہی ہے کہ اب وہ جمہوریت کے استحکام کے بجائے حکومت کے استحکام کے بارے میں زیادہ متفکر ہے؟
میرا نہیں خیال کہ اتنا بڑا چینج آئے گا امریکہ کی پالیسی میں، ان کی امید ہے، لیکن امید سے پالیسی کبھی نہیں بنتی۔ ان کی امید یہ ہے کہ وہ پاکستان کی امداد سے افغانستان کا مسئلہ حل کر سکیں گے اور کسی طرح سے اس علاقے سے ان کا انخلاء ہوگا، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایک ٹائم پیریڈ انہوں نے طے کیا ہے، نہ ہی کوئی بینچ مارکس طے کیے ہیں ان کی سیکرٹری ٹیلرسن اور وزیر خارجہ خواجہ آصف کی میٹنگ سے ایک روز پہلے سینٹ آرمڈ سروسز کمیٹی میں چیئرمین جنرل ڈنفرڈ نے اور سیکرٹری آف ڈیفینس جم میٹس نے جو بیانات دیے، ان سے یہی لگتا ہے کہ ایک خاکہ تیار ہوا ہے امریکہ کا علاقائی پالیسی کا، لیکن اس کی تفصیل ابھی تک سامنے نہیں آئی۔
اچھا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جنوبی ایشیا کے بارے میں امریکہ کی پالیسی ہے، اس میں پاکستان اس کا حصہ ہے، تو اس حد تک وہ پاکستان کے بارے میں ان کی تشویش یا کنسرن ہوگا، پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں، حکومت ہے، سیاست ہے، اس میں امریکہ مائکرو مینجمنٹ نہیں کرے گا، اس میں مداخلت نہیں کرے گا؟
میرا نہیں خیال کہ کرے گا، نہ ہی کر سکتا ہے، کیونکہ امریکہ کے وہ لیورز جو ہیں، جو ان کی پہنچ ہے، وہ کافی کم ہو چکی ہے، اب امداد کی مقدار بھی بہت کم ہو چکی ہے، تو وہ انفلوئنسنگ ایجنٹس جو ہیں وہ کافی کم ہیں اس وقت امریکہ کے ہاتھ میں۔
مگر ماضی میں جو دیکھنے میں آتا تھا کہ جب کسی طرح کا سیاسی بحران ملک میں آتا تھا یا کوئی اس کے آثار نمودار ہوتے تھے، تو عموماً پاکستانی سیاستدانوں کا قبلہ واشنگٹن بن جاتا تھا، اب سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا؟ اب
وہ قبلہ تو ابھی بھی قائم ہے، کیونکہ پاکستانی سیاستدان اپنی قوت پہ نہیں لڑتے، کافی حد تک وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے ممالک سے مدد چاہیے، خواہ وہ امریکہ ہو یا برطانیہ ہو یا سعودی عرب ہو یا چین ہو، لیکن اب میرا خیال یہ ہے کچھ سیاستدانوں سے بات چیت کرنے کے بعد پاکستان میں بھی اور ان کے یہاں کے دوروں کے درمیان کہ اب انہیں کچھ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جب تک اپنی گورننس ان کی اور اپنی پرفارمنس صحیح نہیں ہوگی تو وہ ایک مستحکم حکومت نہیں بنا سکتے اور نہ ہی چلا سکتے ہیں اور ہمیشہ انڈر تھریٹ رہیں گے کہ چاہے وہ ایک ادارے سے ہو یا دوسرے سے. اور اب تو سپریم کورٹ بھی اس میں شامل ہو گیا کیونکہ وہ بھی جواب دہی کر رہا ہے.
یہ تھے امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل سے وابستہ تجزیہ نگار شجاع نواز, جن کا کہنا تھا کہ پاکستان پر امریکہ کا وہ اثر و رسوخ نہیں رہا جو کبھی ہوا کرتا تھا. پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے آج کی پریس کانفرنس میں اشار و کنایوں میں چند سیاسی نکات پر بھی بات کی. میں نے معروف صحافی اور تجزیہ نگار عارف نظامی سے پوچھا کہ وہ رموز مملکت کے اپنے وسیع مشاہدے کی روشنی میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو کو کیسے دیکھتے ہیں.
دراصل جو 7 گھنٹے کی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی اس پہ میڈیا میں بڑی کیا مغویاں تھیں کہ جی یہ خاص طور پہ اس کی ٹائمنگ ایسی تھی کہ نواز شریف صاحب نئے وزارت میں پیش ہوئے, وہ تھوڑا سا ایپیسوڈ ہو گیا وہ رینجرز والا, دوسری طرف یہ اوتھ والے مسئلے پہ کچھ اسٹرام اینڈ گٹی کا کریٹ کیا گیا, تو وہ اسپیکولیشن ہو رہی تھی کہ جی یہ اس پہ انہوں نے ضرور اس لیے پریس ریلیز جاری نہیں کی کہ انہوں نے کوئی کلیدی فیصلے کیے ہیں جن کا تعلق پاکستان سے. تو میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں جو فضا کو ذرا صاف کرنے کے لیے یہ بات از خرابی بسیار یہ پریس کانفرنس کی گئی.
عارف نظامی صاحب, اس میں انہوں نے جو بعض امریکی حکام کی طرف سے بیانات آئے تھے اس کو بھی ٹچ کیا, انہوں نے ان کا بھی کچھ ذکر ملتا ہے, تو کیا ان کے جو پریس کانفرنس ہے اس کے موڈ سے لگتا ہے کہ کچھ ناراضی کا انہوں نے اظہار کیا ہے امریکی حکام کی طرف سے بیانات پر؟
یقیناً یہ ناراضی کا پہلو تو آتا ہے, لیکن آج جو فورن آفس کے ترجمان نے تو بڑے روک اور سخت انداز سے انہوں نے دعوات کو رد کیا. پھر آج جو امپورٹنٹ بات کہی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے, وہ یہ کہا کہ ہمارے کوئی فیورٹس نہیں ہیں, ہم سب کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں گروپس کے خلاف اور ان کی کوئی جگہ نہیں ہے پاکستان میں. تو وہ ایگزیکٹ الفاظ تو مجھے یاد نہیں, لیکن یعنی لبے لباب یہی تھا جس کا میں عرض کر رہا ہوں. تو اس کے ہوتے ہوئے تو یقیناً ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے جس کے لیے انہوں نے آج پریس کانفرنس کی, لیکن وہ دوسرے معاملات بھی تھے جو جن پہ انہوں نے آج سوال جواب ہوئے.
لیکن امریکی وزیر خارجہ کا یہ بیان کہ امریکہ کو پاکستانی حکومت کے مستقبل کے بارے میں, اس کے استحکام کے بارے میں تشویش ہے, تو اس پر آئی ایس پی آر کے سربراہ کا کہنا تھا کہ غیر مستحکم کوئی بھی چیز ہو اس کے بارے میں تو تشویش ہو سکتی ہے, یعنی ان کا مفہوم کچھ اس طرح کا تھا کہ کوئی بھی چیز غیر مستحکم نہیں ہونی چاہیے. تو اگر ان کے اس بیان, یہ ان کا رد عمل تھا, تو کیا اس میں موجودہ صورتحال میں پاکستانی حکومت کا مستقبل مستحکم ہوگا, کمزور ہوگا, کیسا نظر آتا ہے آپ کو موجودہ صورتحال میں؟
دیکھیں, میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو بیان جس کانٹیکسٹ میں دیا ہے وہ یہی کانٹیکسٹ ہے کہ جو ہمارے جو سیویلین حکومت ہے اس کی جو سپریمیسی ہونی چاہیے وہ کمزور شروع سے ہے, وہ اور کمزور پڑ گئی ہے. اور اگر آپ ان کو ملائیں جو بیان جس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ کانی نیٹ ورک جو ہے وہ اور کوئٹہ شورا جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ کہاں پہ ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور کوئی ڈسمینٹل نہیں کر رہا ان کو, تو اس کو میں اس سے ملا کے دیکھتا ہوں. ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر حکومت کمزور پڑے گی تو ہمیں تشویش ہوگی کہ جو عسکری ادارے ہیں ان کا تسلط جو ہے وہ پڑ گیا نواز شریف کے جانے سے.
لیکن پاکستانی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں عام طور پر جو جماعتیں یا تحریکیں امریکہ کی حمایت حاصل کر لیتی ہیں یا امریکہ ان کی حمایت کا اعلان کرتا ہے تو وہ پاکستانی عوام میں غیر مقبول ہو جاتی ہیں. تو کیا اب بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر موجودہ حکومت کی حمایت میں امریکہ بیان دے رہا ہے تو عوامی سطح پر اس کی مقبولیت کم ہو جائے گی؟
میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنا بڑا اس وقت فیکٹر ہے, کیونکہ
جو کچھ بھی ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہے کہ انٹیکر گورنمنٹ بنے گی, الیکشن ہوں گے, اگر اس کے ٹائم ٹیبل کے مطابق چیز جاتی ہے اگلے برس, تو اس میں کیونکہ امریکہ بھی منفوب انداز سے یہ بات کر رہا ہے, یہ کوئی اتنا بڑا میرا نہیں خیال کا یہ فیکٹر ہے یہ امریکہ کا یہ کہنا کہ جی یہ یہاں پہ حکومت کمزور پڑ رہی ہے.
یہ تھے سینئر تجزیہ کار اور صحافی عارف نظامی. اور آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر کہ وہاں قارئین کن خبروں میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں. اس وقت جو پہلے نمبر پہ خبر ہے اس کا عنوان ہے ضروری نہیں کہ ہر حکم تحریری ہو. آئی ایس پی آر کا یہ کہنا ہے, وہی جو ہماری خبر لیڈ تھی, اور اس کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر پڑھ سکتے ہیں. سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں.
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیل کی خبریں فرج جاوید سے.
پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ کل دبئی انٹرنیشنل سٹیڈیم میں شروع ہو رہا ہے. یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 4:30 بجے شروع ہوگا. سیریز میں سری لنکا کو 1-0 کی برتری حاصل ہے. پہلے میچ میں سری لنکا نے پاکستان کو 21 رنز سے شکست دی تھی. دوسرے ٹیسٹ میچ میں پاکستانی ٹیم میں ایک تبدیلی کا امکان ہے. میچ کے لیے حسن علی مکمل طور پر فٹ نہیں ہے اور ان کی جگہ فاسٹ بالر وہاب ریاض کو ٹیم میں شامل کیے جانے کا امکان ہے. گزشتہ میچ میں حسن علی کے پٹھوں میں کھچاؤ پیدا ہو گیا تھا. کراچی میں نشان حیدر ہاکی ٹورنامنٹ کا آغاز ہوا ہے. افتتاحی میچ میں شبیر شریف شہید 9 نے راشد منہاس شہید 9 کو 7 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے دی. کراچی کے عبدالستار ایدھی ہاکی سٹیڈیم میں کھیلے جانے والے اس ٹورنامنٹ میں شریک ٹیموں کو نشان حیدر پانے والے افسران اور جوانوں کے ناموں سے منسوب کیا گیا ہے. 8 روز تک جاری رہنے والے اس ٹورنامنٹ میں آسٹریلیا اور ارجنٹائن کے کھلاڑی بھی شریک ہوئے ہیں. بنگلہ دیش اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ کل بلوم فنٹین میں کھیلا جائے گا. پہلے ٹیسٹ میچ میں جنوبی افریقہ نے بنگلہ دیش کو شکست دی تھی. 2030 میں منعقد ہونے والے فٹ بال کے عالمی کپ کی میزبانی کے لیے ارجنٹائن یوروگوئے اور پیراگوئے مشترکہ بولی دیں گے. اس منصوبے کا اعلان تینوں ممالک کے صدور نے بیونس آئرس میں کیا. واضح رہے کہ 2030 کا عالمی فٹ بال کپ اس سلسلے کا 100واں ٹورنامنٹ ہوگا. اس کی ابتدا 1930 میں یوروگوئے میں ہی ہوئی تھی. فٹ بال ورلڈ کپ کے کوالیفائنگ میچز میں آج انگلینڈ ناردرن آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ میچ کھیلیں گے. ناردرن آئرلینڈ کا میچ جرمنی انگلینڈ کا سلووینیا سے ہوگا, جبکہ اسکاٹ لینڈ اور سلوواکیا مد مقابل ہوں گے. سنوکر کے مقابلے یورپین ماسٹرز میں ورلڈ سنوکر چیمپئن مارک سیلبی نے چین کے لوہاؤ ٹی این کو شکست دی ہے. انہوں نے 3 کے مقابلے میں 4 فریمز سے کامیابی حاصل کی.
کھیلوں کا احوال آپ نے فرد جاوید سے سنا. پاکستان کے صوبے بلوچستان میں ایک مزار کے اندر ہونے والے مشتبہ خودکش حملے میں کم سے کم 13 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی. تفصیل آیا چاہتی ہے یہاں پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان.
پاکستان کی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ دشمن قوتیں پاکستان کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھنا چاہتی ہیں اور اس سلسلے میں پاکستان کے سیکیورٹی اداروں پر الزام تراشی بھی کی جاتی ہے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع جھلمکسی میں حکام کے مطابق درگاہ فتح پور پر ایک خودکش حملے میں کم از کم 13 افراد ہلاک اور 47 زخمی ہو گئے ہیں. اسپین کی آئینی عدالت نے کیٹالونیا کے آزادی کے اعلان کے خدشات کے پیش نظر پیر کو کیٹالونیا کی پارلیمان کے اجلاس کو بری طور پر معطل کر دیا ہے۔ عراق کے وزیر اعظم حیدر البادی کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ ماہ کردستان میں آزادی کے لیے کرائے جانے والے ریفرنڈم کے تناظر میں اپنی کرد آبادی کے ساتھ مسلح تنازع نہیں چاہتے، اور برطانوی مصنف قزاؤ اشگورو نے 2017 کا ادب کا نوبیل پرائز جیت لیا ہے۔ انہوں نے 8 کتابیں لکھی ہیں جن کا 40 مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
شمائلہ خان سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات میں پہلے بلوچستان چلتے ہیں، جہاں ضلع جھلمکسی میں ایک مزار کے اندر مشتبہ خودکش حملے میں کم سے کم 13 افراد ہلاک اور 40 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ تفصیل کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم کی زبانی۔
یہ دھماکہ ضلع قلعہ کے درگاہ فتح پور میں ہوا۔ ایک عینی شاید فقیر بخش نے فون پر بی بی سی کو بتایا کہ جمعرات کو لوگوں کی ایک بڑی تعداد درگاہ فتح پور آئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ درگاہ کے مین گیٹ سے ایک مشکوک شخص نے داخل ہونے کی کوشش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس اہلکاروں نے مشکوک شخص کو روکنے کی کوشش کی، جس پر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔
تو جو روڈ کی طرف سے درگاہ کا اس کے گیٹ اندر گزرا تھا، درگاہ کی طرف سے پولیس والے اہلکار موجود تھے، وہ بھی اس کو جو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ بھی غریب شہید ہو گئے تھے۔
یہ درگاہ ایک صوفی بزرگ کی ہے، اس پر ہر اسلامی مہینے کی 15 تاریخ کو لوگ جمع ہوتے ہیں۔ بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ خودکش حملہ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ حملہور کو جب پولیس کے ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر نے روکنے کی کوشش کی تو اس نے اپنے آپ کو اڑا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ دھماکے میں خودکش حملہور کو روکنے والا اے ایس آئی بھی ہلاک ہوا۔ عینی شاید نے بتایا کہ اس واقعے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد زخمی ہوئی۔
تقریباً نقصان ہوا ہے، زخمیوں کی تعداد زیادہ تھی۔
جب فون پر ایس ایس پی جھلمکسی محمد اقبال سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ دھماکے میں کم از کم 13 افراد ہلاک اور 47 زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ جھلمکسی میں مناسب طبی سہولیات نہ ہونے کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس واقعے کی ذمہ داری تال کسی نے قبول نہیں کی ہے۔ درگاہ فتح پور پر یہ دوسرا دھماکہ ہے۔ اس سے قبل سن 2003 میں بھی اس درگاہ پر ایک دھماکہ ہوا تھا۔ سن 2003 میں ہونے والے دھماکے میں 40 سے زائد افراد ہلاک اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد زخمی ہوئی تھی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی میں وفاقی وزیر برائے بین الصوبائی ہم آہنگی ریاض حسین پیرزادہ نے انٹیلیجنس بیورو کی اس رپورٹ پر شدید احتجاج کیا ہے، جس میں مبینہ طور پر 37 ارکان پارلیمان کے شدت پسند تنظیموں کے ساتھ تعلقات کا ذکر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسی فہرستیں پارلیمنٹیریز کو نیچا دکھانے کے لیے مرتب کی جاتی ہیں۔ اسلام آباد سے نامہ نگار شہزاد ملک تفصیل کے ساتھ۔
آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں نقطۂ اعتراض پر بات کرتے ہوئے بین الصوبائی رابطے کے وفاقی وزیر ریاض حسین پیرزادہ نے کہا کہ بدقسمتی سے اس فہرست کے منظر عام پر آنے کے بعد حکومت نے اس کے خلاف اس طرح کی کارروائی نہیں کی جس طرح کی کارروائی کی جانی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس بیورو کی طرف سے اس مبینہ فہرست پر پیمرا کو لکھا جانے والا خط کافی نہیں ہے، بلکہ اس بارے میں تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس فہرست کو سامنے لانے والے ذمہ داران کون ہیں۔ ریاض حسین پیرزادہ نے اس فہرست پر احتجاج کرتے ہوئے قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی کا بائیکاٹ کیا، اور ان کے ساتھ حکمراں جماعت سے ہی تعلق رکھنے والے وہ ارکان قومی اسمبلی بھی شامل تھے جن کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے۔ شدت پسندوں کے ساتھ تعلقات میں اس مبینہ فہرست میں جن ارکان پارلیمنٹ کے نام شامل ہیں ان میں سے زیادہ کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے۔ وفاقی وزراء جن میں وزیر دفاع خرم دستگیر اور ڈاکٹر طارق فضل شامل ہیں نے ریاض حسین پیرزادہ اور دیگر ارکان قومی اسمبلی کو منا کر ایوان میں واپس لے آئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ایک وفاقی وزیر اپنی ہی حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ایوان سے واک آؤٹ کر گئے ہیں۔ دوسری طرف قومی اسمبلی نے خطب نموذ سے متعلق الیکشن ترمیمی بل 2017 میں شک دوبارہ بحال کرنے کی متفقہ طور پر منظوری دے دی ہے۔ وفاقی وزیر قانون زاہد حامد نے بل کی تبدیلی کی تحریک ایوان میں پیش کی، جس میں اقرار نامے اور حلف نامے میں شامل شکے مرحلہ وار متفقہ طور پر منظور کی گئی ہیں۔
جو بھی ڈیکلریشن تھا نامینیشن فارم میں وہ اسی طرح بمیں اس کی پنکچویشن ایگزیکٹلی کوئی نقطہ وغیرہ نہیں, کاما فل سٹاپ بدلے بغیر اس کو بحال کیا جا رہا ہے اس بل کے ذریعے. ایک سیکشن ہے 7B اور ایک ہے 7C, یہ سر اسٹیٹس آف ایمریز کے بارے میں. تو اس میں 7B میں ہے کہ ان کا اسٹیٹس ول ریمین انچینجڈ, اور وہ ظاہر ہے وہ تو پھر کانسٹیٹیوشن میں ہی آ گیا اور ہے ہی کہ ان کی کیا اسٹیٹس ہے ایز مائنورٹی. اور پھر یہ تھا ایک کہ جی اگر کسی کو اعتراض ہوئے تو وہ چیلنج کر سکتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے, اور اس کا ٹیسٹ یہی ہوئے گا کہ یہ ڈیکلریشن وہ سائن کرے گا.
زاہد حامد کا کہنا تھا کہ سیاسی رہنماؤں سے ملاقات میں اسے اصل حالت میں بحال کرنے پر اتفاق ہوا تھا, اس لیے جو بھی کاغذات نامزدگی میں ڈکلریشن تھا اسے اصل حالت میں بحال کر رہے ہیں. انتخابی اصلاحات کے بل میں ختم نبوت سے متعلق حلفیہ بیان میں تبدیلی کے معاملے پر سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا تھا, جس پر حکومت نے فوری طور پر اسے بحال کرنے کا اعلان کیا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور پاکستان کے بعد اب ذرا قطر چلتے ہیں. دنیا فٹ بال کے عظیم مقابلے یعنی ورلڈ کپ کی سن 2022 میں کامیاب میزبانی کے لیے قطر کو 8 اسٹیڈیمز, 60,000 رہائشی کمرے اور دیگر سہولیات تعمیر کرنا ہیں. ادھر قطر کو اپنی تاریخ کے بدترین بحران کا سامنا بھی ہے. کیا یہ بحران ورلڈ کپ کے منصوبوں پر اثر انداز ہو رہا ہے؟ دوحہ سے نامہ نگار عمر دراز کی خصوصی رپورٹ.
سن 2022 میں فٹ بال کے عالمی مقابلوں کا میلہ قطر میں سجے گا. اس کی تیاریاں عروج پر تھیں جب 4 ماہ قبل قطر کے ہمسایہ ممالک نے اس کے ساتھ روابط ختم کیے. حالیہ بحران سے جن خدشات نے جنم لیا اس کا سایہ ورلڈ کپ 2022 کے مستقبل پر بھی پڑا. تجارتی راستوں کی بندش تعمیری مواد کی عدم فراہمی جیسا بحران پیدا کر سکتی تھی. تاہم قطر میں حال ہی میں ایک نئے اسٹیڈیم التھمامہ کی تعمیر کا آغاز کیا گیا. اس اسٹیڈیم کے ڈیزائنر ابراہیم محمد جیدا نے بی بی سی کو بتایا کہ انہیں تعمیراتی کام کے لیے درکار مواد کی کوئی کمی نہیں.
ہماری بندرگاہوں کے کھلنے سے اور اس ہوائی اڈے کی وجہ سے ہمیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہوا. ہمارے پاس دنیا بھر سے اچھی قیمت اور معیار پر آپشن موجود ہیں. اس کی وجہ سے مجھے یقین ہے کہ ہمارے دیگر منصوبے بھی مسائل کا شکار نہیں ہوئے.
قطر کا دعویٰ ہے کہ ابتدائی مشکلات کے بعد متبادل راستے ڈھونڈ لیے گئے تھے. اب فٹ بال کے میدانوں کی تعمیر مقررہ رفتار سے جاری ہے. یہ دکھانے کے لیے بی بی سی کی ٹیم کو البیت نامی ایک اسٹیڈیم تک محدود رسائی فراہم کی گئی. قطر میں 2022 کے ورلڈ کپ کے انعقاد کی ذمہ دار سپریم کمیٹی برائے ڈیلیوری اینڈ لیگسی کے سیکرٹری جنرل حسن التھوادی نے بی بی سی کو بتایا کہ بر وقت اقدامات سے تعمیراتی کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی. ہم نے فوری طور پر چائنا, ملائیشیا, ترکی اور عمان سے یہ مواد منگوانا شروع کر دیا ہے. اگواڑا کا مواد جو پہلے متحدہ عرب امارات سے لاتے تھے اب عمان سے آتا ہے. اسی طرح سٹیل یا سریا چائنا اور ملائیشیا سے منگوایا جا رہا ہے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم کس قدر برے حالات سے نمٹنے کو تیار ہیں. یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ قطر کے لیے ورلڈ کپ 2012 کی میزبانی خطرے میں پڑی ہو. چند برس قبل کچھ مغربی ممالک کی جانب سے قطر سے ورلڈ کپ واپس لینے کے مطالبات سامنے آئے تھے. اس پر مزدوروں کے حقوق کی پامالی کے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں. تاہم قطر کے مقامی انگریزی زبان کے اخبار گلف ٹائمز کے ایڈیٹر ان چیف فیصل عبدالحمید المدح کا اس تمام معاملے کو قطر کے خلاف پروپیگنڈا قرار دیتے ہیں.
یہ تمام پروپیگنڈا تھا. ایک حد تک وہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوا کہ ہمیں مزید بہتری لانے اور کمپنیوں کے لیے قانون سازی کے مواقع ملے, مگر تھا یہ پروپیگنڈا. میں امریکہ کے شہر نیو یارک گیا. وہاں میں نے ٹیکسیوں کے پیچھے لکھا دیکھا کہ قطر مزدوروں پر ظلم کر رہا ہے. مجھے بتایا جائے کہ کون اس مہم جوئی کے لیے پیسے دے رہا ہے.
ورلڈ کپ 2022 کی تیاریاں جاری ہیں. حکومت قطر کا دعویٰ ہے کہ مزدوروں کے حقوق کی پامالی جیسے واقعات اب نہیں ہوتے. اگر یہ درست بھی ہے تو ماضی کی طرح اس کی آزادانہ تصدیق آج بھی ممکن نہیں. عمر دراز, بی بی سی نیوز, دوحہ, قطر.
اور قطر سے بھارت چلتے ہیں جہاں ریاست گجرات کی ہائی کورٹ نے گجرات فسادات کے سلسلے میں وزیراعظم نریندر مودی کو کلین چٹ دینے کے فیصلے کو صحیح قرار دیا ہے۔ فسادات میں ہلاک ہونے والے سابق رکن پارلیمان احسان جعفری کی بیوہ زکیہ جعفری نے ذیلی عدالت کے اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا، جس میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی کو گلبرگ سوسائٹی میں ان کے شوہر سمیت 50 سے زیادہ مسلمانوں کی ہلاکت کے لیے بریوز ذمہ قرار دیا گیا تھا۔ تفصیل کے ساتھ دلی سے نامہ نگار شکیل اختر۔
سپریم کورٹ کی نگرانی میں ایک خصوصی تفتیشی ٹیم نے 2002 کے مذہبی فسادات میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی کے کردار اور کسی سازش کے امکان کی تفتیش کی تھی۔ اس تفتیشی ٹیم نے وزیر اعلیٰ مودی سے پوچھ گچھ کرنے اور طویل تفتیش کے بعد کوئی ثبوت نہ ہونے کے سبب مودی کو کلین چٹ دے دیا تھا، لیکن احسان جعفری کی بیوہ نے تفتیشی ٹیم کے فیصلے کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کیا۔ عدالت نے خصوصی تفتیشی ٹیم کی رپورٹ کو تسلیم کر لیا اور وزیر اعلیٰ مودی پر لگائے گئے تمام الزامات خارج کر دیے۔ زکیہ جعفری نے 2014 میں اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ گجرات ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سونیا گوکانی نے ذیلی عدالت کے فیصلے کو صحیح قرار دیا اور کہا کہ عدالت یہ سمجھتی ہے کہ گجرات فسادات میں کوئی منظم سازش نہیں تھی۔ زکیہ جعفری کے شوہر اور سابق رکن پارلیمان احسان جعفری کو احمد آباد میں 69 دیگر مسلمانوں کے ساتھ ان کے رہائشی کمپلیکس گلبرگ سوسائٹی میں فسادیوں کے ایک ہجوم نے ہلاک کر دیا تھا۔ فروری 2002 میں گجرات کے شہر گودھرا میں سابرمتی ایکسپریس ٹرین کے ایک ڈبے میں ایودھیا سے لوٹنے والے 50 سے زیادہ ہندو کار سیوکوں کو جلا کر ہلاک کرنے کے بہیمانہ واقعے کے بعد پورے گجرات میں مسلمانوں کے خلاف فساد پھوٹ پڑے تھے۔ گودھرا میں کار سیوکوں پر حملے کی پاداش میں متعدد مسلمانوں کو قصوروار قرار دیا جا چکا ہے اور ان میں سے کئی کو موت اور عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نریندر مودی پر الزام تھا کہ انہوں نے ابتدائی دنوں میں فساد روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ان کے خلاف پولیس محکمے کے کئی اعلیٰ افسروں نے گواہی دی تھی، لیکن خصوصی تفتیشی ٹیم کا کہنا تھا کہ الزامات کی نوعیت مبہم ہے اور ان کے حق میں ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہیں۔ نریندر مودی کا کہنا ہے کہ انہوں نے فسادات کو مؤثر طریقے سے قابو میں کیا تھا اور ان پر دانستہ طور پر فساد نہ روکنے کا الزام انہیں بدنام کرنے کے لیے لگایا گیا تھا۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور اب آپ کی بات۔
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو پروگرام آپ کی بات میں سبر احمد کا سلام۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف ایک بار پھر بلا مقابلہ مسلم لیگ نون کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ ہمارے اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے سامع شوزیب اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔
پاکستان مسلم لیگ نواز کے حالیہ اندرونی جو جماعتی انتخابات ہیں اس کو انتخابات تو نہیں کہا جا سکتا کہ میاں صاحب دوبارہ سے پارٹی کے بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ ایسے موقع پر اس طرح کا کوئی عمل جو ان کے ہاں ہوا ہے، یعنی میاں صاحب دوبارہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں، اس سے جو میسج جا رہا ہے ماسز کو وہ یہی ہے کہ جناب ہم پارٹی کے لیے تو کوئی جمہوریت نہیں چاہتے اور پارٹی میں تو کوئی جمہوریت نہیں ہے، لیکن آئیں مل کر ملک میں جمہوریت بناتے ہیں۔
اور سنیے کہ صبح سندھ کے شہر کراچی سے ہمارے ایک سامع حکومتی اہلکاروں کی توجہ کس مسئلے کی طرف دلا رہے ہیں۔
میرا نام عمران ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ یہ ویب سائٹ پہ پی ایم کمپلینٹ سیل، پی ایم کمپلینٹ سیل کے نمبرز موجود ہیں۔ جب ان نمبرز پہ کال کی جاتی ہے اداروں کی شکایت کے متعلق یا جو بھی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو یہ سیل کام ہی نہیں کر رہے ہیں، آپ جو ہے باقاعدہ خط لکھ کے بھیجیں یا جو بھی ہے، تبھی یہ نگر نہیں ہے تو پھر آپ ٹیلی فون نمبر کیوں شو کرتے ہیں۔ پھر دوسرا یہ پی ٹی سے متعلق ایک شکایت ہے، پی ٹی اے جو عوام کی شکایت کے لیے بیٹھا ہوا ہے تو وہ فون ہی نہیں اٹھاتے ہیں، ان کے جو نمبرز ہیں اس پہ کال ہی نہیں جاتی۔
یہ تو تھے عمران، جنہوں نے حکومتی اداروں سے عوام کی شکایات موصول کرنے کے طریقہ کار کے مسئلے کو اجاگر کرنے کی کوشش کی اور اس پر حکومت کی توجہ کے مرکوز ہیں۔ اور صبح سندھ ہی سے یہ اگلی کال، اور ہمارے یہ سامع تعلیمی ادارے نہ ہونے پر حکومتی اہلکاروں کو اپنا پیغام دے رہے ہیں۔
جی، میرا نام الجبار ہے اور میں بورڈ شیخ مرکن ضلع قمبر شہزاد کو سے بات کر رہا ہوں سندھ سے۔ میرا یہ آرمی چیف سے اپیل ہے کہ اور پاکستان چیف جسٹس سے کو عرض ہے، ہمیں ہمارے ہاں اسکول ٹوٹ ختم ہو گیا ہے، ٹوٹ کے تمام جو ہے نا تعلیم کی اندھیرا ہے، تو ہمیں مہربانی تعلیم کی روشنی میں لائیں. کئی برسوں سے ہمارے خاندان کئی جہالت کے اندھیرے میں ہیں. ہمیں اپیل کر رہے ہیں پاکستان کے اعلیٰ اختیاروں سے کہ ہمیں تعلیم کی روشنی میں لائیں, تعلیم دیں.
اور تعلیم کے حصول کے لیے ہی فکر مند ہمارے ایک اور سامع کی گئی شکایت بھی سماعت فرماتے ہیں.
ہم عمر کوٹ سے بات کرتے ہیں, ضلع عمر کوٹ چور کینٹ اسٹیشن نیو کوٹ تجمال سنگھ اتاق. اس کے اندر اسکول ہے, جو ماسٹر ہے جو آتا ہے ٹائم پر اپنی ڈیوٹی نہیں کرتا ہے. مہربانی کر کے اس کا سی ایم کو ہم عرض کرتے ہیں, آپ اس کی آپ مہربانی کر کے اس کا آپ ریکارڈ کرو. دیکھو ماسٹر تنخواہ دیتا ہے, ان کو رشوت دیتا ہے, وہ آتا ہے نہیں اسکول کے اندر. وہ مہینے میں آتا ہے ایک دفعہ, جہاں 15 دن آتا ہے, ہفتے کے آتا ہے, نہیں آتا ہے. بھائی لڑکیاں جو تعلیم خراب ہوتی ہے, وہ لڑکیوں کی تعلیم کہاں آئے گی؟ وہ دن کو حاضری لگا لیتا ہے, وہ سو کے گھر چلا جاتا ہے. ان کو تعلیم بھی پوری نہیں ملتی ہے, کیا کریں, ماسٹر نہیں ہے.
تعلیمی اداروں میں اساتذہ کی غیر حاضری سے متعلق شکایت کرتے ہوئے ہمارے ان سامع کی کال تو سنی ہے آپ نے. آئیے اب سامعین کے علاقائی مسائل کی جانب آتے ہیں. اور صوبہ پنجاب سے حکام بالا کو صاف پانی میسر نہ ہونے پر درپیش مسائل بتاتے ہوئے ہمارے ان سامع کی کال.
میں ضلع ڈیرہ غازی خان پسماندہ تحصیل توسا شریف سے بات کر رہا ہوں. ہم بستی گاڑی جنوبی کے میں رہائشی ہوں. نہ ہمارے پاس کوئی فلٹر پلانٹ لگا ہوا ہے. مختصر بیماریوں میں ہم جو ہیپاٹائٹس بی سی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہائر اتھارٹی سے ریکویسٹ کرتے ہیں, نہ روڈ ہے, روڈ کی حالت بہت پور کنڈیشن ہے.
سنتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات کی ریاست شارجہ میں رہنے والے ایک پاکستانی کا اپنے آبائی گاؤں میں موجود ہسپتالوں کی ناقص سہولیات بیان کرتے ہوئے کیا کہنا ہے.
ظہور احمان, سوابی گاؤں کوٹا کا رہنے والا ہوں. ہمارے نزدیک ہاسپٹل ہمارے گاؤں میں نہیں ہے, بلکہ ٹوپی میں لوگ ہاسپٹل میں جاتا ہے. ہاسپٹل کا حال ہے کہ اس میں اگر کوئی آدمی زخمی ہو گیا یا گولی سے لگ گیا تو ٹوپی کے ہاسپٹل میں بالکل کچھ انتظام نہیں ہے. پھر سوابی کے ہاسپٹل میں ادھر بھی کوئی انتظام نہیں ہے. اور ہر حکومت جو آتے وہ اپنے دعوے کرتے اور کچھ یہ وہاں کے لیے نہیں کرتے. لہذا میں اعلی حکام سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہاسپٹل میں ایکس رے اور اچھے ڈاکٹر تعینات کریں.
اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی.
سربین, آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. کراچی میں تیز دھار آلے سے خواتین پر حملوں میں 4 نئے واقعات سامنے آئے ہیں, جن میں 15 سالہ بچی سمیت 3 خواتین زخمی ہوئی ہیں. اس طرح کے واقعات میں اب تک مجموعی طور پر 12 خواتین کو زخمی کیا گیا ہے. ایس پی گلشن غلام مرتضیٰ بھٹو نے بی بی سی کو بتایا کہ سلسلے میں اب تک 8 FIR درج کی گئی ہیں. تفصیل کے ساتھ کراچی سے نامہ نگار سحر بلوچ.
کراچی میں تیز دھار آلے سے خواتین پر حملوں کے واقعات میں 4 نئے واقعات سامنے آئے ہیں, جن میں 15 سالہ بچی سمیت 3 خواتین زخمی ہوئی ہیں. نشانہ بننے والی خواتین کی عمر 15 سے 30 سال کے درمیان بتائی جا رہی ہے. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ایس پی گلشن غلام مرتضیٰ بھٹو نے بتایا کہ اب تک کے واقعات میں 8 FIR درج ہو چکی ہیں اور اب تک چھریوں سے زخمی ہونے والی خواتین کی تعداد 12 ہے.
6 میم پہلے ایف آئی آر ہو چکی ہیں اور اس کے بعد ابھی کل 6 جو ہے وقوعے ہوئے ہیں, تو تقریباً 12 بنتے ہیں ابھی تک, اور ان میں سے 8 FIR درج ہوئی ہیں, باقی ابھی کمپلیننٹ نہیں آئے.
ان وارداتوں کی ابتدا گلستان جوہر سے ستمبر میں ہوئی, جن میں 6 خواتین پر حملے کے واقعات سامنے آئے تھے. 4 اکتوبر کو پیش آنے والے 4 واقعات میں سے 2 گلشن اقبال کے عزیز بھٹی تھانے کی حدود میں ہوئے اور باقی 2 گلستان جوہر اور گلشن جمال میں پیش آئے. تفتیشی اہلکار اور ڈاکٹروں کے مطابق حملہ آور موٹر بائک پر سوار ہوتا ہے اور تیز دھار آلے سے خواتین کو نشانہ بناتا ہے, جس کا مقصد ان کا قتل کرنا نہیں بلکہ ان میں خوف پھیلانا ہے. ڈی آئی جی ایسٹ سلطان خواجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ حملے میں سرجیکل بلیڈ کا استعمال ہوا ہے. اس بارے میں بات کرتے ہوئے جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر سیمی جمالی نے کہا کہ یہ کہنا قبل از وقت ہے.
شارپسٹ ویپن کہہ سکتے ہیں, اب یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بلیڈ سے مارا ہے, یعنی اتنا بڑا اسکریپ جو ہے وہ بلیڈ سے تو نہیں, بلیڈ اتنا بڑا بلیڈ تو نہیں ہو سکتا کہ اتنے ڈسٹینس پہ جا کے لگ جائے لوگوں کو. بالکل قریب سے تو نہیں بہت مارا گیا کہ بالکل قریب سے لگاؤ, سو یہ کہنا بھی قبل از وقت ہے.
सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह ने हमला आवर के सर की कीमत 5 लाख रखी है। इन हमलों के बारे में एसपी गुलशन गुलाम मुर्तजा भुट्टो का ख्याल है कि मीडिया मामले को ज्यादा हवा दे रहा है।
ऑब्वियसली बंदा कोई सेन माइंडेड नहीं है, तो उसको जब ये सारा कुछ देख रहा है और फिर जब ये चीजें बहुत ज्यादा माइन्यूट डिटेल में बताई जा रही है, तो अभी वो उसके यानी हमसे आगे आगे जा रहा है और हर चीज उसको जो है फिर पता चल रही है पब्लिसिटी की वजह से भी। अभी कल जो उसने किए हैं, पहले उसने पूरे 6-7 दिन में सिर्फ 5-6 इंसिडेंट्स हुए थे और कल के एक दिन में उसने 6 कर दिए हैं, तो वो हाइप की वजह से भी उस पे इम्पैक्ट आ रहा है।
एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल कराची मुश्ताक मेहर ने कहा कि इस वक्त रावलपिंडी और साहिवाल में होने वाले इसी तरह के वाकयात की तफ्तीश जारी है। उन्होंने मीडिया से खास अपील करते हुए कहा कि वाकये को रिपोर्ट बेशक करें, लेकिन सनसनी ना फैलाएं, इससे हमला आवर को पब्लिसिटी मिलेगी जो वो चाहता है। साहर बलोच, बीबीसी न्यूज, कराची।
पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच कल से दुबई में शुरू हो रहा है। ये श्रीलंका का पहला डे नाइट टेस्ट मैच भी है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी टीम मुत्तहिदा अरब इमारात में पहली बार टेस्ट सीरीज की शिकस्त के खतरे से दोचार है। दुबई से अब्दुलरशीद शकूर की रिपोर्ट।
अबूजहबी में दिन की रोशनी और सुर्ख गेंद से होने वाली क्रिकेट कल से दुबई में डे नाइट और गुलाबी गेंद में तब्दील होने वाली है। श्रीलंका की टीम पहली मर्तबा गुलाबी गेंद और डे नाइट टेस्ट मैच के तजुर्बे से आशना होगी। पाकिस्तानी टीम इस तजुर्बे से 2 बार गुजर चुकी है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा खतरा मुत्तहिदा अरब इमारात में पहली मर्तबा टेस्ट सीरीज की शिकस्त की सूरत में मौजूद है, क्योंकि अब तक मुत्तहिदा अरब इमारात में खेली गई 9 टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान ने 5 जीती हैं और 4 बराबर रही हैं, और इस नाकाबले शिकस्त रिकॉर्ड के कप्तान मिसबाह उल हक अब इस टीम में नहीं। पाकिस्तानी टीम के सबसे तजुर्बेकार बैट्समैन अजहर अली का कहना है कि टीम ने अबूजहबी टेस्ट मैच की गलतियों से सबक सीखा है और दुबई में वो अच्छी कारकर्दगी की तवक्को कर रहे हैं।
लेसन जरूर लर्न करेंगे कि जब चीज़ें आसान हों, जब आपके पास हाथ में आई हो, जब सेट हुए हों, पहली इनिंग में जिस तरीके से हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आई, तो उसमें यह है कि पहली इनिंग में इतना बड़ा टोटल कर लेते हैं कि आपको सेकेंड इनिंग में इस तरह की सिचुएशन में आप आते नहीं हैं फिर। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा लेसन है कि जब आपके चीज़ें आपके कंट्रोल में हो तो आप मैक्सिमम यूटिलाइज करें।
एक तरफ शिकस्त का खतरा और दूसरी जानी टीम के काबिल एतमाद बैट्समैन असद शफीक का फॉर्म में ना होना पाकिस्तानी टीम के लिए एक और बड़ा मसला है, लेकिन साबिक हेड कोच वकार यूनुस को यकीन है कि असद शफीक इस मुश्किल सूरत हाल से निकलने में कामयाब हो जाएंगे।
इमेंस प्रेशर जो आपने थोड़ा सा फील्डिंग में भी दिखा, ऊपर से कैच भी गिरा दिए, लेकिन मेंटली काफी स्ट्रांग है, पास्ट में इस तरह की सिचुएशन से वो निकले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो दोबारा इस सिचुएशन से निकल आएंगे।
अगर पाकिस्तानी टीम दुबई टेस्ट मैच जीत कर सीरीज बराबर करने में कामयाब ना हो सकी तो 7 साल के तवील अरसे में वो पहली मर्तबा आलमी रैंकिंग में 7वें नंबर पर चली जाएगी। दूसरी जानिब श्रीलंका का ये सीरीज जीतना किसी कारनामे से कम ना होगा, क्योंकि वो भारत से बुरी तरह हारने के बाद यहाँ आई है, लेकिन अबूजहबी टेस्ट मैच की जीत के बाद उसके हौसले बुलंद हो चुके हैं। अब्दुलरशीद शकूर, बीबीसी दुबई।
पाकिस्तान में गुज़श्ता कुछ हफ्तों से टमाटर की होशरुबा कीमतों ने सारफीन को बड़े पैमाने पर मुतासर किया है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि टमाटर उन चंद सब्ज़ियों में शामिल है जिनका इस्तेमाल रोज़ाना ही किया जाता है। हमारी साथी ताबिंदा कौकब ने जानने की कोशिश की है कि अगर टमाटर कुव्वत ख़रीद से बाहर हो जाएं, तो फिर सालन को मज़ेदार बनाने के लिए क्या किया जाए।
वो टमाटर जिसकी अमूमी कीमत 50 से 70 रुपए किलो तक ही जाया करती थी, वो 300 रुपए में मिल रहा था। होश कैसे न उड़ते, ऐसे में या तो खातून खाना ने कंजूसी की पॉलिसी अपनाई या पसंदीदा खानों की कुर्बानी की। यही हाल कोहाट से ताल्लुक रखने वाली शाजिया इसहाक का था।
उस दिन मेहमान आए थे, चिकन कढ़ाई बना रहे थे, तो 100 रुपए के इतने 2-3 टमाटर ले आए। तो चिकन कढ़ाई में भी जाहिर है उसमें भी टमाटर ज्यादा लगते है, उसके बगैर फिर मजे का नहीं बनता।
ऐसे में कोई अगर टमाटर मांगने आ जाए तो कैसा लगता है?
बहुत बुरा लगता है, बंदे को बहुत गुस्सा होता है। पड़ोसी ने उस दिन मांगा, कहती है थोड़े से टमाटर चाहिए। हमने कहा हम खुद ही केचप इमली वगैरह से गुजारा करते हैं, तो आपको क्या दे।
शाजिया के घराने का पसंदीदा पकवान उनका वजीरिस्तानी सुरीद है, जिसमें पतली पतली चपातियों के टुकड़ों के साथ मसालों और ढेरों टमाटर के साथ बनी देसी मुर्गी को एक बड़ी सी थाल में पेश किया जाता है और मिलकर खाया जाता है। टमाटरों की अदम दस्तयाबी की सूरत में शाजिया का कहना था कि आजकल टोमेटो केचप या इमली इस्तेमाल करते हैं। ये बताते हुए उन्होंने मुझे इमली के साथ बनी ताज़ा सब्जी दिखाई, जो बकौल उनके काफी जायकेदार भी थी। चनियोट से ताल्लुक रखने वाली रुबीना अशरफ तो किसी भी कीमत पर अपने पसंदीदा खानों को टमाटरों के बगैर तस्वुर नहीं कर सकती।
लेकिन ये सब्जी में भिंडी जो है वो मेरी फैमिली को बहुत ज्यादा पसंद है, तो उसमें तो टमाटर सारी बात डालते हैं। इतने भी महंगे हैं ये, जो भी है फिर लेने तो है ना, चीज खानी है तो फिर लेनी तो है ना, बजट खराब हो या ना।
नाजिया शाहीन का ताल्लुक गुजरात से है। उनके बकौल उनका खानदान गोश्त से बने पकवानों का दिलदादा है। वो टमाटरों के बगैर क्या करती हैं?
तो दही ऐड करेंगे डेफिनेटली, उसके साथ बनाएंगे, और अदरक और लहसुन वगैरह यूज़ करेंगे उसके साथ बनाएंगे। लेकिन फिर भी दिल में ये रहेगा कि यार टमाटर होता तो अच्छी डिश बन सकती थी।
मरी से इस्लामाबाद आने वाली मरकजी शहरा पर 24 घंटे खुले रहने वाले एक मसरूफ होटल में बावर्ची की हैसियत से काम करने वाले अब्दुल कयूम सत्ती का कहना था कि होटल के मुस्तकिल गाहक भी अब सिर्फ दाल सब्जी ही मांगते हैं, जबकि उनकी खास डिश चिकन कड़ाही की फरोख्त भी कम हो गई है।
फरोख्त में यह जो हमारी 60 से 70 कड़ाई निकलती थी, जो अभी 5 से 6 हो गई है ना। जब लोगों को रेट बताते हैं, लोग आगे से बहस करते हैं, भाई इतनी आप महंगी क्यों दे रहे हैं। तकरीबन 1 किलो टमाटर पड़ता है उसके अंदर, 1 किलो टमाटर और 1 किलो न भी डालें तभी 3 पाव भी डालें तो उसके अंदर 1 पाव दही भी डालें फिर भी सिस्टम नहीं चलता।
16 बरस तक खाना पकाने के बाद अब्दुल कयूम के पास ऐसे बहुत से तरीके हैं जिन्हें वो टमाटरों के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कुछ हल तजवीज किए।
टमाटर केचप, उसके ऊपर ये होता है फिर गैस ज्यादा लगती है, क्योंकि उसकी जो खटास होती है मिठास वो खत्म करने के लिए यही होता है, उसकी भुनाई कम से कम 15 से 20 मिनट ज़्यादा करनी पड़ती है, फिर जाकर उसकी मिठास खत्म होती है, अदरवाइज नहीं। उसका दूसरा हाल ये है कि थोड़ा सा ब्राउन प्याज इतना सा बीज में डाल दें तो उसकी ग्रेवी बन जाती है, और मलाई इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा दूध होता है उसे मलाई उतार लेती है, साथ बीज में कढ़ाई मसाला डाला जाता है, एक स्पेशल कढ़ाई मसाला होता है।
दुकानदार बादशाह करीम का कहना था कि रोजाना 1 किलो या आधा किलो टमाटर ले जाने वाले ग्राहक भी पाव भर ही टमाटर खरीदने लगे थे, और जिस दिन टमाटर की कीमत 300 रुपए तक पहुंची, उस दिन वो मंडी से टमाटर लाए ही नहीं, क्योंकि एक तो ग्राहक खुद कहने लगे थे कि वो हांडियों में टमाटर का मुतबादल इस्तेमाल कर लेंगे, और दूसरा वो ग्राहकों को ये समझा नहीं पा रहे थे कि ये महंगाई उन्होंने नहीं की। टमाटर खाना क्या बहुत जरूरी है? माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर आमिना मुजीब खान का कहना है कि टमाटर हमारी ग़िज़ा के बुनियादी अज्जा में शामिल है।
जो मेन चीज टमाटर की है वो है लाइकोपीन, वो एक एंटीऑक्सीडेंट रिलीज करता है जो एंटी कैंसरस है। जो लोगों को सूजन हो जाती है बदन में, उसको रिड्यूस करने के लिए टमाटर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, बिकॉज उसमें विटामिन ए है, क्योंकि बीटा कैरोटीन है, उसमें विटामिन सी है जो आपके दिफाई निजाम को मजबूत करता है। टमाटर आपका बेस होना चाहिए, अगर आपको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, डायबिटीज से रिलीफ लेना है, स्किन प्रॉब्लम्स, आपको पता है टमाटर जूस अगर आप पिए तो आपकी स्किन 2 महीने के अंदर अंदर खिल उठेगी। कोलेस्ट्रॉल जिनका लेवल ज्यादा है उसको बैलेंस में लाने के लिए, जो किडनीज हैं उसका फ्लूइड को बैलेंस करने के लिए हम टमाटर देते हैं। आपकी बॉडी के सारे जो टॉक्सिन्स हैं, जो बुरे टॉक्सिन्स हैं, जो आपके वजन को भी नहीं कम होने देते और जो आपके दिगर ऑर्गन्स को सही काम करने से रोकते हैं, उसको हम डिटॉक्सिफाई कराने के लिए हम कहते हैं कि जी टमाटर का इस्तेमाल आप अपनी डाइट में जरूर करें।
तो हम अगर टमाटर ना खाएं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा?
ये टमाटर अवेलेबल नहीं होंगे तो हमारे लोग सफर करेंगे, उनकी डाइजेशन, उनकी सेहत के ऊपर थोड़े से वक्त में उनकी सेहत खराब होनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज जो टमाटर हमारे फूड का बेस है।
यानी कि नुकसान होगा लेकिन धीरे धीरे।
नुकसान होगा बिल्कुल धीरे धीरे।
टमाटरों की अदम दस्तयाबी का हल तो मेरी अम्मा के पास भी है, जो खानों में खटास और जायके के लिए अनारदाना पीस कर डाल देती हैं। लेकिन कई दूसरी खवातीन की तरह मेरे दस्तरखान पर आने वाली बिरयानी का तस्वुर भी बिना टमाटरों के मुमकिन नहीं। ताबिंदा कौकब, BBC इस्लामाबाद।
टमाटर ना हो तो फिर इमली और दही पकवान को लजीज बना सकते हैं, ये गुर बताया हमें ताबिंदा कौकब ने। और बकौल उनकी वालदा तो अनारदाना भी इस्तेमाल करती हैं, मगर क्या किया जाए कि टमाटर के तिब्बी खास तो ٹماٹر ہی میں ملیں گے۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر فراز ہاشمی، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ڈنکن ہینن، اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ سیربین کی ٹیم اجازت چاہتی ہے، خدا حافظ۔ آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع جھلمکسی میں سرکاری حکام کے مطابق درگاہ فتح پور پر ایک خودکش حملے میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور دسیوں زخمی ہیں۔ پاکستان کی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ دشمن قوتیں پاکستان کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھنا چاہتی، اور اس سلسلے میں پاکستان کے سیکیورٹی اداروں پر الزام تراشی بھی کی جاتی ہے۔ اسپین کی آئینی عدالت نے کیٹالونیا کی آزادی کے اعلان کے خدشات کے پیش نظر پیر کو کیٹالونیا کی پارلیمان کے اجلاس کو عبوری طور پر معطل کر دیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر پیشہ ور سپاہیوں اور دیگر فوجی اہلکاروں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی سے متعلق ایک بل تیار کیا ہے۔ اور برطانوی مصنف قزاؤ اشگورو نے 2017 کا ادب کا نوبیل پرائز جیت لیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔